ایک آیت تزکیہ ہے جو قرآن میں کوئی چار بار آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو مختصراً آپ اس آیت کا بڑا ہی جامع سا ایک خلاصہ کر دیں تاکہ ہم پھر آگے بات پڑھائیں.
میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس لیے ہوئی ہے, آپ کے سامنے کیا کام ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مشن پر مامور کیا ہے. تو اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں پہلی چیز یہ تھی, اور وہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ سب پیغمبروں کے ہاں رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار و بشارت کرتے ہیں, یعنی لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں تم اس پروردگار کے حضور میں پیش ہوگے جو تمہارا خالق ہے, اور اس دن تمہارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا, اس کی بنیاد پر تمہارے لیے اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا. وہ بشارت دیتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, تم نے اپنی انفرادی زندگی کو پاکیزہ بنایا, تم نے اپنی اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنایا, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس سے سرفراز فرمائیں گے. یہ انذار اور بشارت ہے. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام اپنے طور پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صحیفہ ان پر نازل کر دیتے ہیں جس کو وہ پڑھ کر سناتے ہیں. قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو قرآن مجید کی آیات ہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی کیا اور بشارت بھی دی ہے. یہ بات خود قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دی ہے, حکم دیا ہے قرآن مجید نے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وبعید, آپ اس قرآن کی بنیاد پر لوگوں کو نصیحت کیجیے. یہ بتایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعہ انذار یہ قرآن ہے, آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی قرآن ذریعہ انذار بنے گا, یعنی اسی کے انذار کو, اسی کی بشارت کو, اسی کے میسج کو دنیا کے سامنے عام کرنا, یہ در حقیقت ہماری ذمہ داری ہے. تو اس چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس آیت میں پہلے بیان کیا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ آپ کیا چیز سکھاتے ہیں لوگوں کو, یعنی لوگوں کو خبردار کیا, وہ بیدار ہوئے, ہوشیار ہوئے, وہ قیامت کے لیے تیار ہو گئے, انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے, ہمیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے. ان کو کیا چیز ہے جو اب سکھانی ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں؟ مقصد تو یہ ہے کہ پاکیزہ ہو زندگی, انفرادی زندگی بھی پاکیزہ اور اجتماعی زندگی بھی پاکیزہ ہو. تو دو چیزوں کا ذکر کیا ہے, ایک الحکمہ اور دوسرے الکتاب. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب یہ دونوں اکٹھے اس طریقے سے آتے ہیں تو اس میں الکتاب سے مراد وہ کتاب نہیں ہوتی جس معنی میں ہم اردو میں کتاب کا لفظ بولتے ہیں, بلکہ قرآن مجید کی زبان میں اس موقع پر اس سے مراد قانون ہوتا ہے جس کو ہم شریعت بھی کہتے ہیں, یعنی زندگی گزارنے کا جو ایک لائے عمل یا ضابطہ انسان بناتا ہے اور جس کو قانون سے تعبیر کیا جاتا ہے, قرآن اس کو اپنی زبان میں الکتاب سے بھی تعبیر کرتا ہے, اور یہاں یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا دین دو اجزاء پر مبنی ہے, ان میں سے ایک چیز الحکمہ ہے. الحکمہ کو آپ بالکل ایسے لیجئے جیسے ہم قرآن مجید کی زبان میں اگر گفتگو نہیں کر رہے ہیں, اپنی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ کہیں گے کہ یہ اس چیز کا فلسفہ ہے. یہ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ یہ چیز جو ہے مثال کے طور پر قانون ہے, تو ہم یہ کہیں گے یہ قانون کا فلسفہ ہے, یا ہم کہیں گے یہ تاریخ کا فلسفہ ہے.
اس کے پیچھے جو روح ہے, اس کے پیچھے جو تھیم
کیا روح ہے, اس کی کیا بنیاد ہے. تو دین میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, ایک یہ کہ ما بعد الطبیعیات کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے.
ما بعد الطبیعیات سے مراد آپ کی وہ چیزیں جو میٹافیزیکل چیز,
یہ جو طبعی دنیا ہے, اس طبعی دنیا ہی سے زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہو جاتی ہے, یا اس سے ماورا
مادی دنیا سے اوپر کچھ.
جس وقت آپ مذہب میں گفتگو کرتے ہیں تو دو ماورا حقیقتوں کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے, ایک یہ کہ آپ کی پدا کہاں سے ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ اس میں خالق زیر بحث آتا ہے, خالق کے صفات زیر بحث آتے ہیں, خالق سے آپ کا مخلوق کی حیثیت سے تعلق زیر بحث آ جاتا ہے, کائنات کیسے وجود میں آئی ہے اور اس کائنات کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, یہ چیز زیر بحث آ جاتی ہے, اور پھر اس کا اختتام کیا ہوگا, اس کی انتہا کیا ہے, ہم کہاں پہنچیں گے, موت پر زندگی ختم ہو رہی ہے یا اس کے بعد کسی نئی دنیا کا در کھل رہا ہے. یہ جو چیز ہے یہ ما بعد الطبیعات,
اور یہ سب ایمان والی باتیں,
یہ سب ایمان
ماننے والی چیز,
ماننے کی چیزیں ہیں, ایمان کی باتیں ہیں, ان پر جب گفتگو کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے دوسری چیز اخلاقیات, یعنی ہمارے اندر جو شعور موجود ہے خیر و شر کا, کیا یہ کوئی اضافی چیز ہے, کیا یہ تجربات سے وجود پذیر ہوتا ہے, کیا یہ انسان نے اپنی تاریخ میں وقتاً فوقتاً سیکھا ہے, یا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیادیں اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں. یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے, یعنی ہم خیر و شر کا شعور کیوں رکھتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی, کیوں ہم کہتے ہیں یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے, کیونکہ یہ خیر و شر کا شعور ہے جو ہمارے انسانی زندگی کے معاملات کے بارے میں بھی ایک واضح صورت ہمیں دیتا ہے, اور پھر ہمارے انجام کے بارے میں بھی ہمیں اسی بنیاد کے اوپر متنبع کیا جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ الحکمہ ہے, یعنی ایمان اور اخلاق, ایمانیات اور اخلاقیات کے جتنے مباحث ہیں ان کو قرآن الحکمہ کہتا ہے, اور پھر اس کے بعد شریعت اور قانون ہے. شریعت یا قانون یا وہ ضابطہ جس میں ہم اپنی زندگی کو باندھتے ہیں، وہ منہاج جو ہم زندگی گزارنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اس کو قرآن مجید الکتاب سے تعبیر کرتا ہے. آپ اسے قانون بھی کہہ سکتے ہیں، شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، اور قرآن نے ایک دوسری اصطلاح بیان کی ہے کہ منہاج عمل بھی کہہ سکتے ہیں.
احکام دین بھی وہی ہیں،
دین کے احکام بھی وہی ہیں، یعنی جس میں یہ بتایا جاتا ہے. احکام تو خیر ایک اخلاقیات میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں وہ قانون اور ضابطے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر آگے یہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے. اس لیے کرنا ہے کہ وہ پیغمبر تمہیں پاکیزہ بنا دے، یعنی تمہاری انفرادی زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے، تمہاری اجتماعی زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے. انسان کو پاکیزہ بنانا، اس کا تزکیہ کرنا، یہ پورے دین کا مقصد.
حامد صاحب، اس سے کیا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو تعلیم کتاب ہے اور اسی طرح سے حکمت اور یہ جو قانون کی تعلیم ہے، یعنی یہ چیز براہ راست تزکیہ سے متعلق ہے؟ یعنی تزکیہ اس سے حاصل ہوتا ہے؟
جب آپ اپنے علم کو پاکیزہ بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایمانیات کے بارے میں ایک واضح جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے. علم بھی آلودہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب لوگوں نے شرک اختیار کیا تو انہوں نے اپنے علم کو آلودہ کر لیا، جب وہ اوہام پرست ہوئے تو انہوں نے اپنے علم کو آلودہ کر لیا، جب وہ زندگی کی مادی تعبیر کرتے ہیں تو اپنے علم کو آلودہ کرتے ہیں. علم کو آلودگی سے پاک کر کے پاکیزہ بنانا، یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ماں باد طبیعت کے بارے میں، یعنی اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنی ابتدا کے بارے میں، اپنی انتہا کے بارے میں آپ ایک واضح موقف اختیار کرتے ہیں. ایسا موقف جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، جس میں کوئی افراد تفریط نہیں ہوتی، جس میں انسان کا اس کے خالق کے ساتھ تعلق اور خالق کا انسان کے ساتھ تعلق صحیح پیمانے پر، صحیح خطوط پر استوار ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو گویا علم کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اور جس وقت آپ اپنے آپ کو شریعت کے ضابطوں کا پابند کر لیتے ہیں، اس کے اخلاقی اصولوں کو اپنا لیتے ہیں، تو آپ کے عمل کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کے تعلقات کا تزکیہ ہوتا ہے. گویا انسان کا جو پورا وجود ہے وہ پورا کا پورا وجود پاکیزہ بنتا ہے. تو تزکیہ حاصل کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی.
جی میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا
کہ جب آپ انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی حکمت کو اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے لائے ہوئے قانون کو اختیار کر لیتے ہیں، دل کی پوری پاکیزگی کے ساتھ، روح کی پوری آمادگی کے ساتھ، ذہن کی پوری ہوشیاری اور تنبیہ کے ساتھ، تو اس سے آپ کا تزکیہ ہوتا ہے.
اچھا، اس تزکیے کا حصول کیا دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے؟
اصلاً تو آخرت کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہی لوگ میری جنت میں آباد ہونے کا استحقاق پیدا کریں گے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے. تو اصلاً تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مقصود یہ ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے ہیں تو کہاں بناتے ہیں؟ اس دنیا میں بناتے ہیں. آپ کی انفرادی زندگی میں پاکیزگی آئی، آپ کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی آئی، تو پھر یہ آپ کی دنیا کی زندگی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے. دنیا کی زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، دنیا کی زندگی میں کیا علوم و فنون حاصل کرنے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم کو تجربات سے کیا سیکھنا ہے، دنیا کی زندگی میں ہمیں کیا نظام بنانا ہے، یہ چیزیں دین کا موضوع نہیں ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہوئی ہے، اور وہ اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بڑے غیر معمولی اپنے لیے آسائش اور اطمینان کے اسباب پیدا کر لیتا ہے، جس طرح کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں دنیا نے پیدا کر لی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اخلاقی پاکیزگی ہے. یہ دین کا موضوع ہے. یعنی خواہ آپ سائنس میں کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں، خواہ آپ معیشت کا کوئی نظم بنا رہے ہیں، خواہ آپ معاشرت کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، خواہ آپ سیاسی امور کے بارے میں کوئی رویہ اختیار کر رہے ہیں، بین الاقوامی امور کے بارے میں آپ کا کوئی نقطہ نظر ہے، ان سب جگہوں کے اوپر آپ کے ہر فیصلے کو اخلاقی حدود کا پابند ہونا چاہیے. آپ کے اندر خدا ترسی ہونی چاہیے. آپ کو اپنی پاکیزگی نفس کے ساتھ معاملے کرنے چاہیے. آپ کو اپنے نفس کے اندر جو خبائص موجود ہیں ان سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر دنیا کے سارے معاملات کو چلانا چاہیے. یہ دین کا معاملہ.
تو ظاہر ہے کہ جب وہ انفرادی سطح پر ہوگا تزکیہ، اور ہوگا اجتماعی سطح کے اوپر کہ لوگ آلودگیاں دور کریں گے، پاکیزگی اختیار کریں گے، تو دنیا میں بھی بہتری آئے گی.
یقیناً دنیا میں جو بہتری آتی ہے وہ اصل میں انسان کے اخلاقی رویوں کی پاکیزگی سے آتی ہے، اور یہ اخلاقی رویوں کی پاکیزگی آپ کی دنیا کی زندگی کو بہتر کرے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کی سرفراز.
ہم صاحب، یہ بات اس پہلو سے سمجھ میں آتی ہے کہ اخلاق بہتر ہونے سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے اور پاکیزگی ہوتی ہے اور ماحول اوور آل اچھا ہو جاتا ہے. انسان کا اندر بھی اچھا ہو جاتا ہے، انسان کا باہر بھی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو دینی احکام ہیں شریعت کے طور پر جو دیے گئے ہیں، مثال طور پر اسلامی سزائیں ہیں یا اسلام کے عبادت کے طریقے ہیں یا اسلام نے معیشت کے، سیاست کے کوئی حکام دیے، ان سے کیسے تزکیہ حاصل ہوتا
ہے؟ یہ بات یہ کہ انسانی زندگی اپنا ایک انفرادی پہلو رکھتی ہے اور ایک اجتماعی پہلو رکھتی ہے. اجتماعی پہلو میں ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں. انسانی زندگی کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. بسا اوقات انسان ایک دوسرے کا خون بہانے لگ جاتے ہیں، جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو معاشرے کو تطہیر کے عمل سے گزارا جائے. یہ سزائیں کیا ہیں؟ یہ در حقیقت معاشرے کو پاکیزہ بنانے کا عمل ہے. یعنی انسانی سوسائٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ ایک الگ تھلگ کسی گوشے میں بیٹھ کر پاکیزہ اپنے آپ کو بنا لیں. آپ کو پاکیزہ اپنے آپ کو کہاں بنانا ہے؟ اسی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تعامل میں بنانا ہے جہاں آپ بسر کر رہے ہیں. تو انسان اپنے وجود کا ظہور کرتا ہے اپنے گھر میں, آپ معیشت میں, اپنی سیاست میں, زندگی کے تمام معاملات میں. تو جہاں جہاں آپ کی زندگی ظہور پذیر ہوتی ہے وہاں پر آپ کو اپنے آپ کو پاکیزگی کے لیے آمادہ کریں.
امام صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتاب اور حکمت سے مراد آپ کے مطابق یہ ہے, کتاب قانون ہے اور حکمت جو ہے وہ حکمت ہی کے معنی میں ہے, یعنی فلسفہ جیسے کہیں آپ اس کو, بیک گراؤنڈ کسی چیز کی جو. اور علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے. آپ اس پر کیسے تبصرہ کریں گے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ کتاب کا لفظ عام طور پر, اس طرح ہماری اردو میں بھی ہے, کتاب ہی کے معنی میں لوگ بولتے ہیں. قرآن میں بھی یہ لفظ کتاب کے معنی میں آیا, مثال کے طور پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن قرآن مجید ہی میں اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہوں پر یہ لفظ قانون کے معنی میں بھی آیا ہے. تو اس جانب توجہ نہیں ہوئی لوگوں کی. جب توجہ نہیں ہوئی تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حکمہ تو کتاب سے پھر الگ ہونی چاہیے. اگر وہ الگ ہے تو انہوں نے اس سے مراد حدیث لے لی. دراں حال ہے کہ یہاں دین کا کانٹینٹ بیان ہو رہا ہے, یعنی پورا دین ہے کیا. دین نام ہے دو چیزوں کا, ایک الحکمہ جس کا تعلق ایمانیات اور اخلاقیات سے ہے, اور دوسرے شریعت یا قانون جس کو قرآن نے یہاں کتاب کہا ہے. یہ چیز قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے, یہ چیز سنت میں بھی بیان ہوئی ہے, اور اس کی تفصیلات یا اس کی وضاحت حدیث میں بھی ہوئی ہے. تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. یعنی حکمہ کے مباحث بھی آپ کو حدیث میں ملیں گے, اسی طریقے سے قانون سے متعلق بہت سی توضیحات آپ کو حدیث میں ملیں گی. جیسے ہماری نماز ہے, ہمارا روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے, حضور سے اس کے بارے میں کوئی سوالات کیے گئے ہیں تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا ہے, اس کی بہت سی تفصیلات حدیث ہی میں ہم کو ملتی ہیں. تو یہاں دونوں چیزوں میں آپ کو قرآن سے بھی استفادہ کرنا ہوتا ہے, حدیث سے بھی استفادہ کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے الگ سے اس سے مراد دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ پیدا در حقیقت یہاں سے ہوا کہ کتاب کے معنی کی تعین میں غلطی ہو گئی. اب آپ کتاب سے مراد اگر قرآن مجید لے لیں تو پھر ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمہ کا مستاق کیا ہے, حکمہ سے پھر مراد کیا ہے,
دوسری کوئی چیز ہونی چاہیے.
تو برے صغیر کے ایک جلیل القدر عالم امام حمید الدین فرائی نے سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائی. ان کی کتاب مفردات القرآن میں اس پر تفصیلی بحث ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کے اسالیب کا استقصاء کرنے سے معلوم ہوتا ہے, اور پھر اس کے بہت سے شواہد انہوں نے پیش کر دیے کہ جب حکمت اور کتاب دونوں اکٹھے آتے ہیں تو پھر حکمہ سے مراد دین کا فلسفہ جس کا تعلق دین کے ایمانیات سے ہے اور اخلاقیات سے ہے, اور کتاب سے مراد شریعت, قانون, ضابطہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک منہاج قرار دیا ہے زندگی گزارنے کا. منہاج
سے مراد طریقہ, یا
طریقہ لا عمل آپ کہہ سکتے ہیں. یہ چونکہ لفظ خود قرآن مجید نے اختیار کیا کہ شرعتم و منہاجا, اس میں بھی بہت سی بحثیں اس زمانے میں لوگوں نے پیدا کر دی ہیں. وہاں شرع شریعت ہے, اور منہاج سے پہلے جو واؤ ہے وہ تفسیر کی واؤ ہے. گویا پہلے یہ بیان کیا کہ شریعت دی, اب یہ بتایا کہ وہ شریعت ہے کیا,
ایکسپلین کر دیا
منہاج عمل ہے. تو یہ تفسیر کی واو سے بھی جو مسائل بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ دو باتیں ہیں, اور پھر ان کا مستاق طے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی صورت وہاں ہوئی ہے. یہاں کتاب پر اللہ تعالیٰ نے میزان کو عطف کیا ہے, یعنی ول میزان کہا ہے.
عطف کیا یعنی واو کے ساتھ دو الگ الگ
واو کے ساتھ بیان کر دیا. تو وہاں بھی مراد یہ ہے کہ یہ قرآن دیا ہے. قرآن یعنی میزان, یعنی ایک ترازو جس میں آپ تول کر دیکھ سکتے ہیں کہ
قرآن میں واو کا مطلب, یا عربی میں واو کا مطلب یعنی سے بھی بیان,
یہ بھی بیان ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی زبان ہے. تو اس میں ذرا سی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو یہاں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آتے ہیں وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس میں حکمت ہوتی ہے, یعنی ایمانیات کے مباحث ہوں گے. ایمانیات کے مباحث ہی ہیں جن کے اوپر اصل میں فلسفے کی بھی ساری بنیادیں کھڑی ہیں. وہ یا تردید کرے گا اس کی, یا تائید کرے گا, یا اپنا کوئی تصور پیش کرے گا. تو قرآن مجید کیا تصور پیش کرتا ہے ما بعد طبیعتی حقائق کے بارے میں. میٹا فزکس کی جتنی بحثیں اور ایتھکس کی, وہ سب کی سب اس باب میں آتی ہیں. اور کتاب یعنی قانون, شریعت, ضابطہ, اس سے ہم لوگ بہت زیادہ واقف بھی ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اور یہ دونوں چیزیں جب آپ اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے, وہ قرآن نے بتایا کہ تزکیہ ہے. یعنی آپ کی انفرادی زندگی بھی اس سے پاکیزہ ہوتی ہے, آپ کی اجتماعی زندگی بھی پاکیزہ.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فرائی تو اس زمانے کے صاحب علم, تو یہ تعبیر اس سے پہلے سامنے نہیں آئی, تو ہم کیسے اس بات کو ایکسپلین کریں گے کہ قرآن مجید کی یہ دو انتہائی اہم اصطلاح ہیں, یا یہ چار آیتوں میں یہ الفاظ اس طرح سے آئے ہیں, تو واقف نہیں رہے لوگ اس سے پہلے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ دین کے علم کا معاملہ تمام علومی کی طرح ہے. آپ اس پہ غور کرتے رہتے ہیں، دنیا آگے بڑھتی رہتی ہے، نئے نئے پہلو نمایاں ہوتے رہتے ہیں. اسی چیز کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تھا کہ لا تنقضی عجائب ہو، اس قرآن مجید کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. دین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے جس میں آپ کے ہاں ایمانیات ہیں، اخلاقیات ہیں، قانون ہے، اس کو ہمارے علماء نے بالعموم بالکل ٹھیک سمجھا اور بیان کر دیا. یہ اصل میں بہت دقیق باتیں ہیں بعض کہ جن کے بارے میں آپ تحقیق کرتے رہتے ہیں اور نئے نئے پہلو نمایاں ہوتے رہتے ہیں.
کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یعنی اس تعبیر کے بعد اس کو عمومی ایکسیپٹنس حاصل ہوگی، لوگوں نے بات کو مان لیا، یا یہ اس طرح بیان کرنے سے وہ چیز اچھی طرح ایکسپلین ہو گئی؟
دیکھیے بات تو واضح ہو گئی، اب اس کے بعد جہاں تک لوگوں کے ماننے کا تعلق ہے تو اس کو بھی ایک زمانہ چاہیے ہوتا ہے، لوگ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تردد بھی نہیں کرنا چاہیے، علم کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. میں نے ایک بات کہی ہے، اس کے دلائل دے دیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والوں کو اس سے اتفاق نہ ہو، اس کی مزید تنقید کریں، ممکن ہے اس سے کوئی نئی روشنی مل جائے، کوئی نیا پہلو سامنے آ جائے. ہمارے ہاں علم میں جمود کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اصل خرابی وہاں ہے.
لیکن غالباً اس میں لوگوں کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ دین کی جو بالکل اساسی بنیادی بیسک باتیں ہیں ان میں تو کوئی ری انٹرپریٹیشن نہیں ہو جائے.
وہ دین کی بنیادی باتیں دیجیے کہ آپ کو اللہ کو ماننا ہے، آپ کو پیغمبروں کو ماننا ہے، آپ کو کتابوں کو ماننا ہے، آپ کو آخرت پر ایمان رکھنا ہے، آپ کو اپنے اخلاق درست کرنے ہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں. اور یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہماری امت میں اس معاملے میں ادنا درجے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کی تفصیلات میں جو اختیاری پہلو ہیں وہاں کچھ بحث ہو جاتی ہے، ورنہ بحثیت مجموعی پوری مسلمان امت اس چیز کو مانتی ہے، سمجھتی ہے، نسل بعد نسل منتقل کر رہی ہے. یہ قرآن مجید کا فہم کیا ہے، قرآن ایک بات کو کیسے بیان کرتا ہے، اس کے سمجھنے میں بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں، اور یہ علم کا سفر ہے، یہ جاری رہنا چاہیے.
ایک سوال اس آیت کے بارے میں اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مثلا سورۃ توبہ کی ایک آیت میں آتا ہے نا، وہ الذی ارسل رسولہ، وہ آیت بھی غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن میں آئی ہے، جس میں حضور کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ جزیرہ نما عرب کے اندر یا دوسرے ترجمے کے مطابق دنیا بھر کے اندر غلبہ دین کی کوشش کریں یا اظہار دین کی کوشش کریں. لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں قرآن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا، یا یہ وہ مقصد ہے جو امت کو بھی آگے پہنچایا گیا تاکہ وہ بھی اس کے لیے اس غلبے کی کوشش کریں. آپ نے جو بات بیان کی ہے کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، اس کی وضاحت
دیں. دین کا مقصد تو تزکیہ ہے، دین کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنائے. میں نے کئی دفعہ یہ توجہ دلائی ہے کہ دین چار چیزوں کو موضوع بناتا ہے. وہ آپ کے بدن کی تطہیر کو، بدن کی پاکیزگی کو موضوع بناتا ہے، اس کے لیے بہت سے احکام دیتا ہے. اسی طرح دین آپ کے کھانے پینے کو، آپ کی غذا کو موضوع بناتا ہے، اور اس میں بھی طیبات اور خبائث کا فرق کرتا ہے، اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ طیبات کھائیں، حلال چیزیں کھائیں، حرام چیزوں کے قریب نہ جائیں. حرام چیزیں کیا ہیں ان کو وہ کہتا ہے وہ خبائث ہیں، وہ پاکیزہ نہیں ہیں. دیکھیے وہی پاکیزگی ہے جو ہر جگہ ایک ملا کے امر کے طور پر موجود ہے، یعنی اصل بات وہی ہے جس پر ہم کو توجہ دینی ہے. اسی طرح دین آپ کی اخلاقی پاکیزگی کو موضوع بناتا ہے، بدکاری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، آپ کو کسی کا مال نہیں کھانا.
آپ کے خیال میں وہ مقصد جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ مقصد نہیں ہے؟
جی میں وہی عرض کر رہا تھا، تو اخلاقی پاکیزگی، اور پھر آپ نے اپنے نفس کو اپنے پروردگار سے متعلق کرنا ہے، اس کے لیے عبادات ہیں. تو یہ اصل میں دین کا کانٹینٹ ہے. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون ہے جو وہاں بیان ہوا ہے، وہ اللہ کی سنت ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی رسول کی بعثت ہوتی ہے تو اس کے منکرین پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اتمام حجت کے بعد، اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ اور سرفرازی عطا فرماتے ہیں. اس قانون کا بیان ہے رسالت کے بارے میں، ایک خصوصی قانون جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اس کو لوگوں نے غلط انٹرپریٹ کیا اور اس کے نتیجے میں بھی بہت سے فسادات پیدا ہوئے ہیں. تو اس کو بھی بالکل ٹھیک سمجھا دینا چاہیے کہ وہ ایک سنت الہی کا بیان ہے، اللہ کے ایک ضابطے کا بیان ہے، جس کے تحت وہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنے جلال کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی جزا و سزا ہوگی.
یعنی اس میں یہ بات تو صاف نظر آتی ہے کہ تزکیہ کرنے سے تو فرد کی اصلاح ہوتی ہے اور جمعیت کی اصلاح ہوتی ہے، اور وہ دوسری بات اگر مان لی جائے تو لوگوں کا زیادہ پھر باہر کی جانب رخ ہو جاتا ہے، وہ یعنی غلبہ دین اور نفاذ دین کی کوشش میں لگ جاتے ہیں،
دین اپنی اصل روح سے ہٹ جاتا ہے.
میں نے آپ سے یہ دریافت فرمایا تھا، عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ بات کہ تزکیہ رسول اللہ کے ذمہ تھا کہ وہ سکھائیں ہمیں، اور انہوں نے یہ کام کیا دین کے مقصد کے طور پر ہم کو دے کر گئے. ایک دوسری آیت سے جس میں مشن بیان ہوتا ہے غالباً پیغمبروں کا، آپ نے جیسے فرمایا تمام رسول کا علیہم السلام، اس کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اظہار دین یا غلبہ دین، اس کی جدوجہد ہونا، یہ اصل میں دین کا ایک بڑا مقصد ہے. اس سے دو رویے وجود میں آتے ہیں، یعنی یہ محض ایک علمی نقطہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں.
جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس سے درحقیقت دین کی ایک پوری تعبیر وجود میں آ گئی ہے، جس کو میں دین کی سیاسی تعبیر کہتا ہوں، جس میں مسلمانوں کو یہ مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں نکلیں، اپنی جمعیت کو منظم کریں، ایک بڑا جتھا بنیں، اور پھر دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ قائم کر دیں. یہ رسولوں کے باب میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور رسولوں کے باب میں یہ اس طرح بیان نہیں کیا کہ یہ ان کے لیے کوشش کرنے کی ایک چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا اظہار کیا ہے کہ یہ تو لازماً ہونا ہوتا ہے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ قرآن نے بتا دیا کہ خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، جزیرہ نما عرب میں دین کا غلبہ ہر حال میں قائم ہو جائے گا. یہی معاملہ تمام پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کو کوئی ہجرت کی جگہ میسر آ گئی تو پھر جہاد کے ذریعے سے یہ ہوا، اور کسی کے معاملے میں یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ قوم مٹا دی گئی، اور پھر اس کی جگہ پر اہل ایمان آباد ہوئے. جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کے معاملے میں تو ایک کشتی میں سوار ہونے کے برابر لوگ تھے جو ایمان لائے. بعض پیغمبروں کے ساتھ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر والے بھی نہیں رہے، چند لوگ ہی تھے، لیکن اللہ نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی اور انہی کے ذریعے سے بعد میں اس سرزمین کو آباد بھی کیا، اور ان کو قرآن جیسے کہ بیان کرتا ہے کہ وہاں کی خلافت عطا فرمائی، وہاں کا اقتدار عطا فرمایا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سنت الہی کا ظہور ہو چکا، یہ معاملہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر اپنی حجت تمام کر دی، اور یہ بتا دیا کہ وہ جزا و سزا جو قیامت میں ہونے والی ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ اس کا ظہور اس دنیا میں ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے منکرین کو ختم کر دیا اور اہل ایمان کو اسی طرح سرفرازی عطا فرمائی جس طرح وہ قیامت میں ان کو سرفرازی عطا فرمائے گا. یہ ذریعہ اتمام حجت ہے، یعنی حق کو واضح کرنے کا ذریعہ ہے، آخری درجے کی دلیل ہے، لیبارٹری ٹیسٹ کے درجے میں اس کے ذریعے سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کوئی حکیم اور فلسفی نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے ذریعے سے خدا کی جزا و سزا کا دنیا میں ظہور ہوا ہے.
یعنی عدالت قائم ہوئی دنیا میں، فیصلہ قائم ہوئی،
اس کا فیصلہ سنایا گیا. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے ایک مقام کے اوپر سورہ یونس میں کہ ہمارا یہ قانون رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف لے کل امت الرسول، ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجے، فیضا جا رسولہم قضی بینہم بالقسط، جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اسی دنیا میں، وہ ہم لا یظلمون، اور جس طرح قیامت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا بالکل اسی طرح سے وہ فیصلہ بھی ٹھیک حق و انصاف کے مطابق
دنیا میں بھی ایسے
دنیا کے اندر ہوتا ہے. یہ اس کا اظہار ہے، اس کا دین کے مقصد سے کوئی تعلق نہیں. دین کا مقصد ہے مجھے آپ کو پاکیزہ بنانا، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانا. ساری جد و جہد اسی مقصد کے لیے ہے کہ بدن پاک رہے، ہمارا کھانا پینا پاک رہے، ہمارے اخلاق میں پاکیزگی آئے، اور ہم اپنے پروردگار سے متعلق ہو جائیں، اس کی صحیح معرفت حاصل کر کے اور اس کی عبادت کریں.